سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ألف لام ميم. اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی جھوٹ جادو کہانت من گھڑت قصے نہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، ہر شخص سے بالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کی ایک رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ سورۃ پہلی رکعت میں. صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ رات کو سونے سے قبل سورۃ السجدہ اور ملک پڑھا کرتے تھے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں، یعنی لمبا عرصہ گزرا کہ کوئی نبی نہیں آیا. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ وہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی رداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. یاد رکھیے کہ یہاں ہمارے شمار کی بات کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت کا پیمانہ کچھ اور ہے، اور یہ حقیقت ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ مختلف پلانٹس پر سال کے دنوں کی تعداد مختلف ہے، دن کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی مختلف ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مرکری میں ایک دن ہمارے 56.8 ڈیز کے برابر ہوتا ہے، یعنی جب ہمارے 58.5 دن گزر چکتے ہیں تو وہاں ایک دن مکمل ہوتا ہے، اور وہاں کا سال ہمارے 88 دنوں کے برابر ہے، یعنی جب ہمارے 88 دن گزرتے ہیں تو وہاں سال گزر جاتا ہے. اسی طرح وینس میں 243 ڈیز ہمارے ایک دن کے برابر ہے، یعنی جیسے ہمارے ہاں ایک دن 24 گھنٹے کا ہے تو وہاں کتنے دن کا ہے؟ 243 ڈیز پر مشتمل ہے، اتنا لمبا دن، اور سال کے 225 دن ہوتے ہیں. پلوٹو میں 6.4 ڈیز کے برابر ہوتا ہے ایک دن، اور 248 ایئرز گزرے تو وہاں ایک سال گزرتا ہے. تو اگر مختلف پلانٹس پہ سال اور دن مختلف ہیں اور ہر ایک کے اس وقت نہیں کہ سب کی تفصیل بتائی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی گنتی اور ہماری میں فرق کیوں نہیں ہو سکتا، اور دنیا اور آخرت کے اوقات میں کیوں نہیں؟ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم. جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسی سب سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا، اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، تم کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یعنی اگر ان کو دلائل سے ثابت بھی کر دیا جائے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے تو بھی یہ ماننے کو تیار نہ ہوگے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اٹھنا نہیں چاہتے، جواب نہیں دینا چاہتے اپنے کیے کا. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ چکا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، چکھو ہمیش کی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور تما کے ساتھ پکارتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اچھا، بستر سے الگ رہنے کی بات ہے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کبھی سوتے نہیں یا لیٹتے نہیں، یعنی نماز کے اوقات میں بستر پر نہیں ہوتے. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ جنت وہ جگہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کوئی انسان اس کا کبھی تصور کر سکا۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ یعنی دنیا میں انسان کی چھوٹی چھوٹی پکڑ جو ہوتی رہتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، گناہوں سے توبہ کر لے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ موڑ لے۔ یعنی نہ تو وہ حادثات سے سمجھے اور نہ وہ آیات سے سمجھے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب یہ قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بڑے بڑے پرانے گھر کیا یاد دلاتے ہیں کہ کل یہاں کوئی اور بستا تھا، آج ہم یہاں گھوم کر رہے ہیں اور کل ہمارے بعد کوئی اور ہوگا۔ لہٰذا یہ جگہیں دل لگانے کی نہیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بیاب و بیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ الاحزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے تقویٰ کیجئے اور کفار و منافقین کی بات نہ مانیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین کے طریقوں پہ نہیں چلنا؟ آپ نہیں چلنے والے تھے لیکن آپ کو کہہ کر ہم سب کو تاکید کی جا رہی ہے۔ حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے، پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرو۔ وکفا باللہ وکیلا، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے سینوں میں دو دل ہیں، ان میں سے بعض منافق تھے، ایک اسلام سے محبت کرتا ہے اور دوسرا کفر سے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے اور بیک وقت ایک ہی چیز سے محبت کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ نہیں دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے تو نہیں، ایک کو دوسرے پہ ترجیح دینا ہوگی۔ اگر دنیا سے محبت رکھو گے تو دین سیکنڈ پرائرٹی ہوگا، اور اگر دین اوپر آئے تو دنیا خود بخود نیچے آ جائے گی۔ نہ اس سے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ زہار کہتے ہیں بیوی کو ماں کہنا، اور خاص طور پر یہ الفاظ ادا کرنا کہ تیری پیٹ میرے لیے میری ماں کی پیٹ جیسی ہے۔ اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ یہ انسان محبت سے، رشتہ داری سے، کسی اور وجہ سے اگر کسی بچے کو بیٹا کہہ دیتا ہے تو اس سے کوئی حقیقی بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اس کا اصل بیٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کے وہ حقوق ہرگز نہیں ہو سکتے جو اپنے حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جنہیں تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو۔ یہ تو تمہارے کہنے کی حد تک بیٹا ہے، ورنہ حقیقی بیٹا تو حقیقی ہے، وہ بولا اس کی جگہ نہیں لے سکتا، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے۔ یعنی لوگ تو اس کو مائنڈ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ برا نہیں مناتے کہ حق کو واضح کر دے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی اگر کسی کا بچہ اڈاپٹ بھی کرو تو اس کے باپ کی شخصیت اس سے چھپاؤ مت، اسے بتا دو کہ اس کا باپ کون ہے، اسے اسی کی طرف نسبت دو، ورنہ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی حادثہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کی آئیڈینٹیٹی چھپا دی جائے۔ ہاں اگر کسی بچے کے باپ کا معلوم بھی نہیں تو پھر کوئی بھی فرضی نام رکھ سکتے ہیں، اس صورت میں بھی یہ جائز نہیں کہ اس کو اپنے حقیقی نام سے نام دیا جائے، یعنی سر نیم اس کا وہ نہیں ہو سکتا جو انسان کا اپنا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں۔ مثلا اگر کسی کو پتا نہیں کہ کوئی بچہ کسی کا اصلی ہے یا اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور وہ نادانی میں کہہ رہا ہے کہ وہ فلاں کا بیٹا حالانکہ وہ ہے نہیں، تو اس پر پکڑ نہیں، لیکن اس بات پر ضرور پکڑ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات سے بڑھ کر ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس لیے ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مؤمنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ یہ کون سا عہد ہے؟ کہ تم میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ یہ کن کی تھی؟ فرشتوں کی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے، بری طرح ہلا مارے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی موجود بھی ہو کسی قوم کے اندر تو بھی اہل ایمان سخت آزمائے جا سکتے ہیں، تو بعد میں پھر آپ سوچیے کہ کیا ہوگا۔ یہاں اشارہ ہے غزوہ احزاب کی طرف جو 5 ہجری میں پیش آیا۔ احزاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ کے اطراف میں خندق کھو دی تھی تاکہ دشمن مدینہ میں نہ آ سکے۔ اس کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسلسل بدعہدی کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کیا، اور یہ قبیلہ خیبر میں جا آباد ہوا، اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا۔ اسی طرح غطفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کا یقین دلا کر انہیں بھی جنگ پر ابھارا، اور یوں یہ یہودی، اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمن اکٹھا ہو کر مدینہ پہ حملہ آور ہو گئے۔ مشرکین کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، اسی طرح ان کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، مسلمان صرف 3,000 تھے۔ ہر طرف سے دشمن کا نرغہ بہت سخت ہو گیا اور کسی طرح وہ تلنے کو تیار نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر رحم فرمایا، تند و تیز ہوا چلائی، سخت طوفان اور آندھی آئی، جس کی وجہ سے دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بھاگ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور وہ خود بھی بھاگ گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالصبا، میری مدد صبا یعنی مشرقی ہوا سے کی گئی۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے، یعنی فتح و کامرانی کے، وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ یعنی جب سخت مصیبت آئی، سب ہلا مارے گئے، تو سب کے دلوں میں برے خیال آنے لگے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے نا، تو ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے وعدوں کے بارے میں انسان شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور برے برے خیال اس کے دل میں آنے لگتے ہیں، اور اس سے انسان اور پیچھے چلا جاتا ہے، اور جب ایسے خیالات کی یلغار ہوتی ہے تو پھر انسان کا عبادت میں بھی دل نہیں لگتا، اور انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب کے لوگوں، یہ مدینہ کا پرانا نام تھا، تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ کسی خطرے میں نہ تھے، دراصل محاذ جنگ سے وہ بھاگنا چاہتے تھے، اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل سے ہی انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بات فرض ہونی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے؟ اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے اللہ کے مقابلے میں، تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح آنکھیں پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینسی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یعنی منافقین کا حال کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جاتے تو یہ بیمار پڑ جاتے، جیسے کسی غشی تاری ہوئی بھی ہے، اور کیسے کہ ہم ساتھ نہیں جا سکتے، ہم کو تو معافی رکھیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت کر واپس آتے تو آگے سے خوش آمدے کرتے، استقبال کرتے، تاکہ یہ جو مال لائے ہیں اس میں سے ہم کو بھی حصہ مل جائے۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لاتے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ گئے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ رہتے تھے، جو آپ کرتے تھے، جو آپ کا اخلاق اور کردار تھا، وہی تم اپناؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ لیکن اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اپنائے گا جس میں یہ خصوصیات ہوں گی، کون سی؟ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے، کیونکہ جس چیز کی دل میں اہمیت ہوتی ہے نا، اس کی طرف بلانے والے کی بھی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یعنی اگر اللہ کی محبت ہوگی دل میں تو ہر اس چیز سے محبت ہو جائے گی جو اللہ کی طرف لے جانے والی ہو، اور اس میں سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہوں نے آ کر ان تمام چیزوں سے ہم کو روشناس کرایا۔ لیکن آج ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہو چکے ہیں؟ ہم جس کو فالو کرتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے بولنے سونے جاگنے چال ڈھال لباس گفتگو پسند ناپسند ہر چیز میں کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے ہیروز کون ہیں؟ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یعنی ایمان والے سخت سے سخت آزمائش میں بھی لڑکھڑائے نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظریں پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، مرتے دم تک پلٹنے کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، یعنی جتنے بھی لشکر آئے تھے منہ کی کھا کے گئے، اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، یعنی جس برے ارادے اور نیت سے آئے تھے وہ برا نہ ہو سکا، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، کیونکہ پریکٹیکلی تو انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا، جنگ تو نہیں ہوئی تھی۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اشارہ ہے غزوہ بنو قریظہ کی طرف۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں صرف نبی کی بیوی نہیں خود بھی نیک ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہوئی تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کے حالات بھی بہتر ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارا نان نفقہ بھی بڑھایا جائے، تو اتنا مال غنیمت آ رہا ہے۔ آپ چونکہ نہایت سادگی پسند تھے اس لیے اس مطالبے پر رنجیدہ ہوئے کہ میری بیویاں اور دنیا مانگے، اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیات اتری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا چاہیے اور اس کی رونقیں اور زینت اور خوشنمائی تو آؤ، میں تمہیں دے دیتا ہوں اس میں سے جو کچھ ہے، لیکن ساتھ ہی پھر میرا ساتھ چھوڑنا ہوگا، کہیں اور چلی جاؤ۔ ان کنتن تردن اللہ و رسولا، اور اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے، والدار الاخرہ آخرت کا گھر چاہیے، تو یاد رکھو اجر عظیم ہے محسنات کے لیے، ان کا اجر بھی بڑا رتبہ بھی بڑا کیونکہ ان کی قربانی بڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ کی گرد بیٹھی ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ آپ نے حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا، یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگتی ہیں۔ اس پر دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو ان کے پاس نہیں۔ آیت اتری تو آپ نے حضرت عائشہ سے گفتگو کی اور فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرنا۔ پھر حضور نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اور یہ آیت ان کو سنا دی۔ انہوں نے عرض کیا، کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ اصطلاح میں اس کو تخیر کہتے ہیں، یعنی بیوی کو اس بات کا اختیار دینا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنے یا اس سے جدا ہونے کے درمیان کسی ایک چیز کا خود فیصلہ کر لے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے طلاق جو شوہر دیتا ہے، اور ایک شوہر بیوی کو اختیار دیتا ہے، چاہو تو رہو چاہو تو چلی جاؤ۔ ان میں سے وہ جو بھی اختیار کر لیتی ہے وہی فائنل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ طلاق کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کو طلاق تفویض کہتے ہیں، عام طور پر ہمارے نکاح ناموں میں بھی لکھی ہوتی ہے۔ یعنی طلاق کا حق بیوی کو دے دینا اور بیوی کے ڈسکریشن پہ چھوڑ دینا، اس کا مطلب نہیں کہ بیوی طلاق دینے لگتی، طلاق شوہر ہی دے گا، لیکن وہ اختیار اس کو دے دے گا کہ لینا چاہتی ہو تو لے لو، نہیں تو نہیں۔ عام حالات میں تو وہ شوہر بیوی سے نہیں پوچھتا، لیکن اگر کبھی یہ شوہر حق دے دے بیوی کو تو پھر شوہر اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ البتہ عورت کے لیے لازم نہیں کہ اسے استعمال کرے، وہ نہ بھی کر سکتی کہ نہیں میں نہیں جانا چاہتی۔ اسی طرح اس میں صریح الفاظ کا استعمال ضروری ہے اور نیت بھی ہو، یعنی کہ نیت نہ ہو اور ایسے ہی بات مذاق میں کر دی جائے۔ اسی طرح وقت کا تعین بھی کہ اتنے سال کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے، مثلاً اگر شوہر یہ کہے کہ ایک سال تک تمہیں حق رہے گا تو سال کے ختم ہونے کے بعد وہ حق بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر عورت علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو پھر شوہر کو باقاعدہ طلاق کے لفظ بولنے ہوں گے، یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ عورت طلاق دے گی خود کو، دے گا شوہر ہی، لیکن عورت اس کو دینے کے لیے کہے گی اور وہ وعدے کا پابند ہوگا۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ نبی کی بیویو، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر بھی دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ بلند مرتبہ لوگوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے زلت العالم زلت العالم، ایک عالم کا پھسلنا پورے دنیا کا پھسلنا ہے۔ ایک ڈرائیور کی غلطی پوری بس کے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی بیویاں دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوتی ہیں، اگر وہ اچھا کام کریں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بہت، جتنے لوگ ان کی روایات پہ چلیں، اور اگر وہ غلط کریں تو ان کی پکڑ بھی بہت۔ اسی لیے وہ سب لوگ جو کہیں بھی لوگوں کی رہنمائی کا کام کر رہے ہوں انہیں سنبھل سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ان کا اجر بڑا ہے وہاں ان کی سزا بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔